جیسے یہ کوئی انتقال کر جاتا ہے گھر میں، جو پچھلے کچھ اس طرح کے تجربات ہوئے ہیں، تو وراثت کے حوالے سے بابا گھروں میں تقسیم کا جو معاملہ ہے نا وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر والد کا انتقال ہو گیا تو اب بڑے بھائی کو یا جو بھی گھر کا جو بڑا ہو اس کو سب سے پہلے کیا کر لینا چاہیے؟ یا ماں کا انتقال ہو گیا یا باپ کا انتقال ہو گیا، تو یہ انتقال ہونے کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ شروع میں سب اس ٹائم پہ، کیونکہ انتقال ہوا ہوتا ہے نا تو سب کی اس وقت کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا ہوتا، جی جی بھائی جان آپ کر لو، جی جی امی آپ کر لو، جی جی آپ کر لو، یار آپ سنبھال لو، نہیں نہیں سب کچھ یہی ہے. مگر یہ تھوڑا سا جب وہ نفسیاتی طور پہ جب یہ باہر آتے ہیں نا تو پھر ان کو تھوڑا سا یاد آتا ہے کہ وہ ابو کی گھڑی کدھر گئی، تو وہ امی کی چین کدھر گئی، تو وہ جو تھا اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا. تو پھر یہ ایک دوسرے کے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں اور پھر گھروں میں بھائی بہنوں میں جھگڑے ہوتے. پھر باہر بات پتہ کیا نکلتی ہے، وہ باپ کے جانے کی دیر تھی، یہ سب پھٹ پڑے، یہ سب لڑ پڑے، ایسی پھر بدنامی ہوتی ہے خاندانوں کی. تو ایسے میں وراثت کے حوالے سے ایک اخلاقی اور شرعی طور پر کیا فوراً کر لینا چاہیے؟
مرحوم کا جو بھی سامان ہے نا، چاہے وہ پہاڑ ہے یا سوئی ہے، چمچ ہے یا کٹوری ہے، دوائیں اس کی، اس کے کپڑے، جو بچی ہوئی دوائیں سر ان کی بھی قیمت تو بنتی ہے، تو یہ ساری چیزیں، جوتے چپل جو بھی اس کے، اب یہ سب وارثوں کا حق ہے اور ایک وارث اس پر قبضہ نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ الگ کر لی جائیں، سوئی سمیت ہر چیز، کہ یہ ہماری امی کی ہے یا ابو کے یا بیٹے کی چیزیں جو فوت ہوا ہے یہ اس کی ہے. اب جو اقرب ہوتے ہیں، قریب ترین رشتے دار میت کے، یہ ان میں تقسیم ہوتا ہے. تو اب مفتی صاحب سے رجوع کریں کہ ہمارے یہ ہوا ہے، اب اتنے اتنے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، فلاں ہیں، تو یہ ہم ترکہ کیسے تقسیم کریں. تو اس طرح وہ جس طرح لکھ کر دیا جائے گا فتویٰ، عام طور پہ تاکہ آسانی ہوتی ہے، تو اس میں مطلب وہ جس طرح فتویٰ دیں اس کے مطابق اس کی تقسیم کر لی جائے. یہ نہیں کہ میں نئے یہ گھڑی تو یادگار ہے ابو کی میں رکھوں گا، وہ ایک بھائی نے یہ اٹھا لی تو چھوٹے نے پھر پین کو غنیمت جانا، نہیں ابو کی پین تو میرے پاس رہے گی، تو کسی نے چین بھرا تمہارا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری اب سارے جو ورثہ ہے نا ان میں تقسیم ہوگا.
یہ کب تک ہو جانا چاہیے؟ ایک برسی، اگلی برسی تک، یا چالیسویں کے بعد، کب ہونا چاہیے؟
یہ اللہ توفیق دے تو سانس بعد میں لے بندہ تقسیم جلدی کر دے، ورنہ ان میں پھر گناہوں کا بہت سلسلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی حق ترفی اس میں کی جاتی ہے، اور کاروبار میں تو خاص کر کے بولیں گے تو کام چور ہے، تیرے کو نہیں ملے گا، ساری محنت میں نے کی ہے، ہاں اس بھائی کو دوں گا، یہ تیرے سے اچھا تھا، آتا تھا ہاتھ بٹاتا تھا میرا، لیکن خاص ہاتھ نہیں بٹاتا تھا، اس کے حساب سے میں اس کو دوں گا. بڑا بھائی جو ہے نا اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہوگا، تو یہ نہیں ہے، بلکہ کام کیا نہیں کیا، کام چور ہو یا شاہوکار ہو، جو بھی ہو، چاہے گھر چھوڑ کر آگ کر دیا، آج تو آگ کرتے ہیں آج کل،
جی ہاں
یہ آگ کرنے سے آگ تھوڑی ہوتا ہے، اخباروں میں جاتا ہے، یہ غلط ہے. بھی اس طرح کوئی آگ نہیں ہوتا، اور آگ کر بھی دیا، اصل جو نافرمان ہے نا تو اس کا لقب تو وہ ہے، مطلب آگ ہی ہے، جو نافرمان ماں باپ کا ہوتا ہے وہ آگ ہوتا ہے، جو قرآن حدیث کی روشنی میں تو وہ آگ ہے. اب آگ کرنے سے آگ نہیں ہوگا تو پہلے یہ آگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ اب چاہے آپ نے آگ کیا ہو یا یہ نافرمان ہو، واقعی گھر چھوڑ کے چلا گیا ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن اس کو بھی اتنا حصہ ملے گا جتنا اس کام کرنے والے بھائی کو ملے گا. جو بھی شریعت فرمائے گی تو اس طرح یہ سب کو حصہ تقسیم کرنا ہوگا، اس ماں کو بھی ملے گا نا، مرحوم کی جو بیوہ ہوگی
اس کو ملے گا. اچھا بہنوں کی شادی ہو گئی اور بہنیں بہت خوشحال ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی بڑے کھاتے پیتے اور اچھا کماتے ہیں، اچھا رہتا، بہنوں کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بھائی ہے وہ زیادہ غریب ہے یا وہ ہمارے اور رشتہ دار ہے وہ زیادہ غریب ہے، تب بہنوں کو تو نہیں، تو بہنوں کو پھسلا کر کہ آپ چھوڑ دو، تو ایک بابا ایک ایموشنل کرتے ہیں نا، ایک جذباتیت کہ آپ چھوڑ دو، تو کیا یہ تقسیم کرنے سے پہلے چھڑوانا چاہیے یا پہلے دے دینا چاہیے؟ وہ اپنی مرضی سے کسی غریب بھائی کو یا کسی بھی کو دینا چاہے نہ دینا چاہے، اس کی مرضی، اس معاملے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟
اس میں یہ کہ بہن بھلے خوشحال ہے یا بھائی خوشحال ہے، سب کا حصہ تو بنے گا، تو یہ آپس میں تقسیم کر دیں، اور اب وہ قبضہ کر لیا، اب ٹھیک ہے بول دیتی ہے کہ میرے کو ضرورت نہیں بھائی، تم مطلب یعنی یہ لے لو،
تو بعد میں پھر اس کے جملے نکلتے ہیں اس طرح کے کہ اب میں تو کیا کروں، میں سب کے سامنے تھوڑی منع کرتی یا میں سب کے سامنے تھوڑی منع کرتا، لیکن اب ظاہر ہے کہ پیسے کی ضرورت میں کس کو نہیں ہوتی، لیکن میرے کو ایسا کر دیا، جب بگڑتا ہے نا تو پھر ایسی ایسی باتیں آتی ہیں۔ اچھا ایک مشورہ میں آپ سے اور مانگوں گا وراثت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ سوئی سے لے کر ہر چیز کو الگ کر دیا جائے، تو یہ کوئی ایک آدھ گھر کا فرد کر لے، یا بہتر یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک آدھ بھائی بہن کو یا گھر کے کچھ معتمد افراد کو اور ملا لیا جائے گا، ہو جو بھی والد صاحب کا یا ماں کا یا جو بچ گیا ہے، اب ہم اس کو تھوڑا جمع کریں اور نکال کر ہم رکھ دیں، تاکہ کل کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات نکلے اور خرابی پیدا ہو تو یہ نہ ہوگا ہمیں کیا پتا کہ تم نے کیا رکھا تھا نہیں کیا نکالا تھا، ہم کو تو ہمارے کوئی گواہ تھوڑی ہے ثبوت تھوڑی ہے، تو بدگمانیاں غیبتیں اور پھر یہ توڑ پھوڑ کے معاملات سے بچنے کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مشورہ دینا چاہیے؟
بالکل دینا چاہیے، مل جل کر کرنا چاہیے۔ اب یہ تو اس کا تو تصور کہاں رہا ہے، اب جو ترکہ بھی تقسیم ہوتا ہے اگر کہیں کوئی کرتا بھی ہے تو عام طور پہ یہ کہ بھئی یہ پلاٹ چھوڑا ہے، یہ دکان ہے، اب بینک بیلنس کا پتا ہے تو چلو اتنا بینک بیلنس ہے، اس میں اب یہ برتنوں میں اور سویدھا کے میں کون حصہ کرے گا، توجہ ہی نہیں ہے، ذہن بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ایک نیک خاتون کی حکایت ہے کہ وہ آٹا گوندھ رہی تھی، اس دوران ان کے شوہر کی لاش لائی گئی، یعنی انتقال ہو چکا تھا، جیسے ہی پتا چلا کہ یہ وفات پا چکے ہیں فوراً آٹا گوندھنے سے ہاتھ روک دیا اور فرمایا اب اس آٹے میں وارثوں کا حق شامل ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ ایک مریض کے سرانے تھے اور چراغ جل رہا تھا، رات کا وقت تھا، پہلے بتیاں تو نہیں ہوتی تھی، تو چراغ جل رہا تھا، اتنے میں اس مریض نے دم توڑ دیا، تو وہ بزرگ کے دوست تھے لیکن انہوں نے دم توڑ دیا، انتقال ہو گیا اب دوست کا، تو انہوں نے فوراً چراغ پھونک مار کے بجھا دیا، جب چراغ بجھا دیا کہ اب اس چراغ کے تیل میں وارثوں کا حصہ ہو گیا، اب یہ اس کا نہیں ہے کہ میں اس کو اب استعمال کر سکوں۔ تو یہ تقوی والے لوگ ایسے ہوتے، ہمارے ہاں تو جو بے دردی سے وارثوں کا مال، یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے، یتیموں کے مال کی تو کتنی یعنی کہ کھانے کی مذمت ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 152، ولا تقربوا مال الیتیم، ترجمہ کنز الایمان، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر بہت اچھے طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یاد حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اب یہ سب سوچتے ہو گیا یار میں نے کم یتیم کا مال کھایا، میں نے کوئی نہیں چھینا اس سے، لیکن یوں انڈائریکٹ ایک تعداد ہوتی ہے جو یتیموں کا مال کھا رہی ہوتی ہے اور ناحق کھا رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ کہ یہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، 40 کے آس پاس اس کے پیج ہے، تو یہ رسالہ پڑھ لینا چاہیے، اس کی سب کو ضرورت پڑھ سکتے، کب گھر میں فوتگی ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔
امیر علیہ السلام سے جو آپ نے مدنی پھول دیے، دو چیزوں کی رہنمائی درکار ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ گھر کا سارا سامان وغیرہ جتنی چیزیں ہیں اس کی تقسیم کاری، اب اگر فرض کریں گھر کے اندر ورثہ جو ہے وہ بالغین ہیں بڑے ہیں، اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا پورا حساب کتاب لگا کر ہو، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپس میں مصالحت کر لی جائے، یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ بھائی یہ جیسے مثال کے طور پہ پلاٹ ہے، یہ وارث جو وارث واقعی بنتے ہیں ان میں سے ایک چیز نے ایک پلاٹ لے لیا، ایک نے کاروبار لے لیا، ایک نے کیش لے لیا، اور گھر کا ساز و سامان کسی نے لے لیا، اگر اس طرح کی صورت بنا لے تو ایک ایک چیز کی تقسیم کاری کی وہ جو صورتیں ہیں اس میں آسانی ہوگی یہ ایک ایک چیز کو تقسیم کرنے کے تعلق سے. ایک تو یہ رہنمائی درکار تھی. دوسرا یہ کہ جیسے ابھی ایک سوال یہ بھی مدنی پھولوں کے بیچ میں آیا تھا کہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی معاف کروا دیتے کہ بھائی تقسیم ہم نہیں کر رہے تو یہ خوشحال ہیں، یہ ایسی صورتیں ہیں کہ ان کو نہ دیا جائے بہنوں وغیرہ کے معاملے میں. تو کیا وراثت سے بالکل کچھ نہ لے کر کیا وارث معاف بھی کر سکتا ہے، یا یہ کوئی ایسی جبری ملکیت ہے کہ اس کو کچھ حصہ لینا پڑے گا؟ اس تعلق سے اگر کچھ رہنمائی ہو جائے.
وراثت ایک ایسا مالی حق ہے جو لازمی طور پر وارث کی ملکیت میں آ جاتا ہے، وہ اس سے باہر صورت لیتا ہی ہے، نہ اسے معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے معاف کروایا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات وراثت کی حقدار عورتیں جسے بیٹیاں اور بہنیں اپنا حصہ لینے کے بجائے معاف کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات دیگر رشتے دار انہیں اپنا حصہ معاف کر دینے کا کہتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں. یہ دونوں صورتیں غلط. معاف کرنے یا کروانے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا. مردوں پر لازم ہے کہ وہ حقدار عورتوں کو ان کا حصہ دے، اور عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے حصے کو اپنے قبضے میں لیں. البتہ اگر اپنا حصہ وراثت پر قبضہ کرنے کے بعد کسی جبر و اکرا اور زور و زبردستی کے بغیر محض اپنی خوشی سے کسی دوسرے وارث کو اپنا حصہ دینا چاہے تو اس کا اختیار انہیں حاصل ہے. پیج نمبر 27 پر یہ مدنی پھول تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا.
حدیث پاک میں ہے فرض حصوں کو فرض حصے والوں کو دے دو، اور جو بچ جائے وہ میت کے قریب ترین مرد کو دے دو. حدیث پاک میں مسلمان حدیث پاک میں یہاں پر جو مال دبا لیتے ہیں ان کے لیے ایک حدیث پاک یہاں نقل کی گئی ہے کہ جس نے بالشت کے برابر زمین نہ حق لی تو قیامت کے روز اسے سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. تو جس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو دینے کا پورا نظام بنانا پڑے گا. ایک اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں، جو زمین کے کسی ٹکڑے پر ناجائز طریقے سے قابض ہوا تو اسے سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل.
مسائل تو یار ایسے پیدا ہوتے کہ وہ جیسے جس کیا ایسا ہوا میت ہو گئی، اپنے کو پتا ہے کہ تقسیم تو کیا نہیں ہے، اب ان کے آج اگر ان کی چیزیں لینا ہے، ان کے پیسے لینا، ان کے یہاں کھانا پینا، یہ بھی بڑے یار آزمائش ہوتی ہے. خیر کنفرم نہیں پتا جب تک کھا پی سکتے ہیں، لیکن بہرحال مسائل ہوتے ہیں، اس میں دل ٹھکتا نہیں ہے. اور تقسیم تو آج کل کرتا کون ہے؟ تقسیم کرنے والے چلے گئے مزاروں میں جو صحیح معنوں میں تقسیم. اب تقسیم میں نے وہی کہا نا کہ پلاٹ عمارت اگر چھوڑی ہے، بلڈنگ چھوڑی ہے، مکان چھوڑا ہے، دکان چھوڑی ہے، بینک بیلنس ہے کوئی سا، اس میں تقسیم. باقی ابھی سوئی دھاگے اور برتن اور اس کی گھڑی اور پین اور جوتے چپل کپڑے، یہ سب میں وراثت وارثوں کا حق ثابت ہو رہا ہے.
اب تو گھڑی اور قلم جو ہے نا یہ کم اہم نہیں ہے. اگر واقعی کوئی پیسے والا آدمی دنیا سے گیا ہے نا تو گھڑی ہو سکتا ہے کم از کم کروڑ ڈیڑھ کروڑ روپے کی ہو، اور ہو سکتا ہے قلم اس کی 50-60-70 لاکھ روپے کی ہو، اور اس کے چشمے کی فریم جو ہے نا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3-4-5 لاکھ روپے کی اس کے چشمے کی فریم ہو. یہ سب ملا کر بھی کوئی پونے تو 2 کروڑ روپے کا تو مال بن جائے گا خالی چشمہ گھڑی. اور یہ جوتے ہو سکتا ہے کہ اس کے 30-40 ہزار روپے کے جوتے ہوں. یہ سب چلتا ہے. یہ کفلین جو یہاں نہیں وہ لگاتے جو وہ کفلین بھی ہے, اس کو کفلین کے جو کف بناتے ہیں, پھر اس میں بٹن کی جگہ پر وہ اسٹیل کے کفلین ہوتے ہیں, وہ کفلین جو ہے نا یہ برانڈیڈ آتے ہیں, یہ لاکھوں روپے کے صرف کفلین ہو جاتے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے کے, وہ بعض اوقات یہاں وہ بٹن لگاتے ہیں وہ بڑے قیمتی. تو یہ چیزیں سب ملا تو کبھی یہ پیسے والوں کے تو تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے کا تو یہ سامان ہو جاتا ہے خالی ان کا.
جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. تو اب یہ مالداروں کی بات, اب جیسے کہ سستی ہے یہ
بابا,
یہ 5-7 روپے کا قلم ہے, 5-7 کا ہی ہوتا ہے میرے پاس, تو یہ بھی اگر ایسی صورت پیش آتی ہے, آنی تو ہے, تو یہ بھی میرے وارثوں کا حق ہوگا. کوئی ایک بیٹا چاہے کہ میں نشانی رکھ لوں تو وہ نہیں رکھ سکتا. تو یعنی چاہے وہ چیز قیمتی ہو یا کم قیمتی ہو, جس کی قیمت بنتی ہے, مال متقوم جس کو بولتے ہیں, قیمت بنتی ہے, چاہے 1 روپیہ بنتی ہے, قیمت بنتی ہے, اس میں وراثت تقسیم ہوگی.
باپا یہ ہمارے ایک اور بڑا عجیب سسٹم ہے, یہ بات چلی ہے, جو گھر ہے نا ہمارے جس میں والدین رہتے ہیں, اب وہ بڑا بھائی امیر ہو یا غریب ہو کچھ بھی ہو, وہ چھوٹے بھائی ہی کو ملے گا, یہ حتمی بات ہے, بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ فائنل ہوتا ہے کہ یہ گھر جو ماں باپ کا یہ ہے ہی چھوٹے بھائی کا, بڑے بھائی کو اپنا گھر بنانا ہی پڑے گا.
تو ظلم ہے, اب برادریوں میں مختلف رواج ہوتے ہیں, لیکن ہمارا رواج وہی درست ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو. خاندانی رواج کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر رکھنا چاہیے اور پھر اس کو عملی جامہ پہنا جائے, اور یہ خاندانی, یہ قرآن و حدیث کی ہم کو مطلب کسوٹی پر رکھنا, یہ مفتی اسلام کے ذریعے ممکن ہو سکے گا. اپنے طور پر رہے کہ میں بھی مسئلے جانتا ہوں, اور ایک داڑھی والے سے پوچھ لیا, اس نے میں ہاں کر دی, میں نے مولانا سے پوچھ لیا ہے. مولانا کو بےچارے کپڑے پہننے کی سودھ ہے کہ پہلے کون سی آستین میں ہاتھ ڈالتے, یہ مسئلے بتاتے پھرتے. تو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے مسئلے بتانا, آپ لوگ بھی نہ بتایا کریں, یہ کام علماء کرام کا ہے, علم کے علماء, خالی داڑھی رکھنے والے نہیں, نہ مسجد کے امام, کہ مسجد کے امام سب عالم نہیں ہوتے, ہر عالم بھی یہ پیچیدہ مسائل نہیں جانتا ہوتا. وراثت کا تو بالکل یعنی کہ یہ ٹاپک ہی الگ ہے, وراثت ہر عالم وراثت میں ماہر نہیں ہوتا,
آدھا علم
کا اس کا الگ سے باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے وراثت کے مسائل کا.
وراثت کو آدھا علم کہا گیا ہے؟
جی آدھا علم بھی کہا گیا ہے اس کو, نصف علم, اور دوسرا یہ اصل میں پریکٹس کے اوپر ہوتا ہے سارا, یعنی اس کو پڑھنا, صرف پڑھنا اس میں کفایت نہیں کرتا, یہ مسلسل اس کو جب تک پریکٹس میں نہیں رکھیں گے یہ بندہ نہیں کر سکتا.